مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله زیادہ درود و سلام پیج نمبر 4 سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر 10 جو مجھ پر ایک دن میں 1000 بار درود پاک پڑے گا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
کہتے ہیں کہ حضرت غصہ بہت آتا ہے اور ہمارے خاندان کے بارے میں مشہور ہے کہ ہمارے خاندان کے مرد بہت غصے والے ہوتے ہیں. گھر ہو محلہ ہو بات بات پر ہمارے یہاں جھگڑا ہو جاتا ہے. تو کیا یہ خاندانی بیماری ختم نہیں ہو سکتی؟ یہ سوال ہم سے کیا گیا ہے. اور ظاہر ہے کہ شہروں قصبوں میں یہ نظارے عام ہوتے ہیں کہ بعض اوقات برداشت بھی نہیں ہوتا اور کہہ کر یہ نکل جاتے ہیں کہ جناب کیا کریں, غصے کی عادت بہت ہے اور ہمارے تو خاندان میں بھی بہت مشہور ہے. تو آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟
غصہ جو ہے یہ تو سب کو آتا ہے, جانوروں کو بھی آتا ہے, ایک دن کے بچے کو بھی آتا ہے. میں مبالغہ کروں تو دودھ نہیں ملتا تو وہ روتا ہے, احتجاج کرتا ہے تو وہ بھی بعض اوقات غصے میں ہوتا ہے. کام یہ کہ غصے کے ذریعے گناہ کرنا یہ بہرحال ایک دروازہ مخصوص ہے ایسے لوگوں کے لیے جن کا غصہ کسی گناہ کے بعد ہی ختم ہوتا ہے. غصے میں آ کر بندہ گالیاں نکالتا ہے, توہین کرتا ہے, مار دھاڑ کرتا ہے, فائرنگ کرتا ہے, بہت کچھ کرتا ہے, ظلم کر بیٹھتا ہے غصے میں آ کر, تو جہنم کا مخصوص دروازہ ہے. اچھا, اب جو غصے کو پی لیتا ہے وہ ثواب کا حقدار ہوتا ہے کہ جو غصہ نافذ کرنے پر قدرت رکھتا ہے اس کے باوجود وہ غصہ نافذ نہ کرے, اس کے لیے قیامت کے دن یہ کہا جائے گا جنت کی جون سی حور لینا چاہے لے کر وہ جنت میں چلا جائے. تو غصہ بذات خود کوئی بری چیز نہیں ہے, یہ امتحان ہے. اب اس میں اچھا کرتا ہے بندہ یا برا کرتا ہے. پی لیتا ہے تو غصے کا گھونٹ پینا یہ بھی ثواب کا کام ہے. غصہ آ گیا کسی پر, قصور بھی اس کا تھا, اب اس کو معاف کر دیا تو یہ بھی مطلب یعنی کہ ثواب کا کام ہے. یوں مطلب یہ کہ غصہ ثواب بھی دلاتا ہے. یہ پبلک جو بولتی ہے کہ غصہ حرام ہے تو یہ جملہ بھی درست نہیں ہے. یہ عوامی بس بولتے ہیں, ایسا نہیں ہے. اور جو یہ کہ ہم خاندان مشہور, یہ شہرت جو ہوتی ہے نا بعض اوقات یہ بھی غصے کا سبب ہوتی ہے. کسی کو بول دے نا یار یہ بہت غصے والا ہے, یار تم بہت غصے والے ہو, تو یہ نفسیاتی طور پر یہ کہ امکان ہے کہ وہ غصے والا بن جائے. باقی مشہور تو جس نے اس کے بارے میں ہوگا, مجھے جو قریب سے جانتے ہیں ان کو پتا ہوگا کہ میں کتنا غصے والا ہوں. یعنی مجھے غصہ الحمدللہ بہت کم آتا ہے اور ایسا نہیں آتا کہ میں مار دھاڑ کر ڈالوں, توڑ پھوڑ کر ڈالوں. وہ مجھے شادی کے بعد پتا چلا غالباً میرے بارے میں مطلب رومر تھی کہ یہ بہت غصے والا ہے, اب ہے کچھ لینے دینے کے لیے آپ کے پاس. یوں لوگ بس بولتے, رومر ہوتی ہے, کسی کو بدنام کرنے کے لیے بول دیں گے کہ یہ غصے والا یہاں نہیں کرنا, رشتہ اپنا جھگڑا لو گئی. اور یہ بعض اوقات یہ جھوٹ ہوتا ہے, کوئی پرانی دشمنی نکالنی ہوتی ہے, خامہ خواہ بولنے کی خاطر لوگ بول رہے ہوتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی دل میں مطلب وہ ہوتا ہے دغا. مولانا دیدار علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, محدث علی پوری غالباً, یہ بہت بڑے عالم تھے. صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ سے دوستی تھی, تو ان کے ساتھ یہ گئے تھے, یہ لے گئے تھے ان کو کہ تم آؤ اعلی حضرت دیکھو, بہت بڑے عالم ہیں, بہت اچھے آدمی ہیں. تو یہ اپنے بیٹے کو بھی لے کر گئے تھے حضرت مولانا ابو البرکات رحمت اللہ علیہ جن کا مزار شریف لاہور میں ہے, وہ دار العلوم احسن البرکات. تو اور اللہ کا کرم ہوا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی انہوں نے زیارت کی, اعلیٰ حضرت بہت خوش ہوئے ان سے. اور یہ کیونکہ یہ علمی گھرانہ تھا تو اعلیٰ حضرت نے شاید اسی ملاقات میں حضرت مولانا دیدار علی صاحب کو اور مولانا ابو البرکات صاحب کو خلافت سے بھی نوازا, تو مجھے یاد پڑتا ہے یہ اس طرح کا ہے.
تو ایسا نہ ہو کہ یہ جو آئے ہیں اگر یہ بھی اپنا ایک ذہن لے کر جائیں, کیونکہ یہ قصبوں میں دیہاتوں میں خاص کر اس قسم کے واقعات بہت ہوتے ہیں. کچھ اخبارات میں اس قسم کے واقعات ہیں کہ بل زیادہ آ گیا, بھائیوں میں آپس میں لڑائی ہو گئی کہ بل کون بھرے گا, وہ فائرنگ ہو گئی, پتہ چلا گھر میں ہی تین چار لاشیں جو ہے وہ گر گئیں.
معاذ اللہ.
تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ بہت زیادہ مطلب خاص آگے ناچاکیوں کی طرف, خاندان کے ٹوٹنے کی طرف,
اس طرح کے غصے کا نتیجہ جو ہے نا واقعی دنیا میں بھی خراب اور آخرت تو جیسے ہی داؤ پر لگی ہوئی ہوتی ہے. یہ مار دھاڑ کرتے ہیں, یہ اس جیل میں سریوں کے پیچھے یا تو آپ کو مظلوم ملیں گے کہ جن پر جھوٹے کیس بنے ہوں گے بےچارے اندر چلے گئے ہوں گے, رشوتوں کے ساتھ یہ کام ہو جاتے ہیں اس طرح بھی, تو یا تو یہ ملیں گے یا پھر خر دماغ ملیں گے آپ کو جنہوں نے مطلب یہ غصے والے, یا بھی جیل کے سریوں میں جن موج کر رہے ہیں وہاں بھی غصے دکھاتے ہیں, وہاں بھی لڑتے ہیں, یہاں تک کہ ایسے بھی خر دماغ ہوتے ہیں کہ جسے یوں ہتھکڑیاں پہنی ہوئی نا اور پولیس مزے سے لے کر جا رہا ہے اس کو اٹھا کے ٹھوک دیں گے, سر پاؤں میں بھی بیڑیاں پہن لیں گے, ظاہر پھر تو سختی بڑھے گی, ہوتے خر دماغ ایسے جیل کے سریوں کے پیچھے, سب نہیں لیکن یہ کہ ایک تعداد ہے جو یہ لڑائی جھگڑے جو کرتے ہیں نا وہ ظاہر خر دماغ ہی ہوتے ہیں. مسلمان کا کام تو بلا وجہ لڑنا جھگڑنا تو ہے ہی نہیں, لڑتے ہیں جھگڑتے ہیں, پہلے چھری چاقو چلتا تھا اب گولی چلتی ہے, یہ چل رہا ہوتا. تو یہ اچھے لوگ نہیں ہوتے جو ایک دوسرے پر فائرنگیں کرتے ہیں, چھریاں چلاتے ہیں, پتھراؤ کرتے ہیں, ڈنڈے مارتے ہیں, لڑتے ہیں, جھگڑتے ہیں, قریبان پکڑ کے منہ توڑ دوں گا اور سر پھوڑ دوں گا, اچھے لوگ نہیں ہوتے, اچھے مسلمان کا کام نہیں ہے. مسلمان تو وہ ہے, مسلم کی تعریف جو حدیث پاک نے بیان فرمائی کہ مسلم ہوئے جس کی ہاتھ جس کی زبان کہ دوسرے مسلمان کی جان مال عزت و آبرو محفوظ ہو. لیکن اب تو مسلمان کے ذریعے یہ چیزیں خطرے میں پڑ گئی ہیں, ایسے حالات ہوئے, لیکن اچھے مسلمانوں سے دنیا خالی بھی نہیں ہے الحمدللہ. تمہارا لے کے بہت سنبھل کر چلنا, غصہ آ جائے تو خاموش ہو جائے آدمی, چپ ہو جائے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے, وضو کر لے, وضو کرنے سے بھی غصہ جاتا ہے کیونکہ غصہ یہ شیطان کی طرف سے, شیطان آگ ہے, تو یہ غصے میں بھی آگ کی کیفیت ہوتی ہے, گرمائش ہوتی ہے, پانی سے ٹھنڈا ہو جاتا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے, تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ پاک کی خوشنودی کے لیے بندے نے غصے کا گھونٹ پیا, اس سے بڑھ کر اللہ پاک کے نزدیک کوئی گھونٹ نہیں. وہ غصہ آیا تو اس کو یہ سعادت ملی کہ اس نے وہ گھونٹ پیا, صبر کیا اس نے, تو اس سے بڑھ کر اللہ پاک کے نزدیک کوئی گھونٹ نہیں, یعنی اتنی اس کی اہمیت ہے اس گھونٹ کی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بہادر وہ نہیں جو پہلوان ہو اور دوسرے کو پچھاڑ دے, بلکہ بہادر وہ ہے جو غصے کے وقت خود کو قابو میں رکھے. تو غصے پر قابو پانے والا اس کو بہادر کہا گیا حدیث پاک میں. پہلوان ڈیل ڈول کا ہے اور اپنی طاقت کے بل بوتے پر کسی کو گرا دیتا ہے, یہ جو بھی اپنی جگہ پر ہے, یہ بہادر غصے پر قابو پائے. پہلوان تو غصے میں آئے گا تو سامنے والے کی گردن توڑ دے گا, جوڑ جوڑ توڑ سکتے ہیں ان لوگوں کی اس طرح کی وہ ٹریننگ, یہ سب غصے کے وقت ہوتا ہوگا, یا زور سے پچھاڑتے ہوں گے مد مقابل کو. یہ غصے والا غصہ پینے والا ہے, بھلے وہ سکھ لکڑی ہے لیکن یہ بہادر ہے.
کسی نے میسج بھیجا ہے کہ ہم تو غصہ اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں غصہ دلایا جاتا ہے, قصور غصہ کرنے والے کا غصہ دلانے والے کا
امتحان ہے.
غصہ کوئی دلائے تب بھی غصہ دلائے پھر بھی غصہ نہ کرے.
انڈرسٹوڈ تو امتحان میں پاس کیسے ہوں گے؟ امتحان میں سوال تو آتے ہیں تو اب ممتحن پر جھگڑا کریں گے کہ یار سوال کیوں پوچھتا ہے؟ تو بھائی تو کلاس میں بیٹھتا کیوں ہے؟ امتحان دینے آیا کیوں ہے؟ یہ دنیا تو آزمائش ہے نا. وہ الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. ہم نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا تاکہ تمہاری جانچ ہو، تمہارا امتحان ہو کہ تم میں کون اچھے عمل کرتا ہے. تو غصے پر اللہ کے لیے قابو پا لینا یہ بھی تو اچھا عمل ہے نا. تو اب یہ کہ غصہ دلانے والا تو آپ کو ایک نیکی کی گویا ترغیب دے رہا ہے ثواب کمانے کی، تمہارے میں صلاحیت، چلو غصہ دلاتا ہوں ثواب کماؤ. یہ کہہ کر تو غصہ نہیں آئے گا، میں ایک سمجھانے کے لیے کہہ کر، وہ ایک اتفاق ایک ایسی بات ہوگی جو غصہ دلا رہا ہے. تو سب کے ساتھ ایسا تو پیش آتا ہے غصے والے معاملات. اب یہ ٹریفک جام ہو جاتی ہے تو یہ بے وقوف لوگ غصے والے پاس خواہ مخواہ کی گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں. کبھی ٹریفک کو گالی دیں گے، کبھی پولیس کو دیں گے، کبھی آگے گاڑی والا کھڑا ہے اس کو دیں گے، بڑبڑ کرتے رہتے ہیں. یعنی ان کو اتنی بھی بےچاروں کو سمجھ نہیں پڑتی، یہ ہمارے بڑبڑ کرنے سے ہماری گاڑی کو پر نہیں آ جائیں گے کہ ہم اڑ کے اپنا راستہ نکال لیں گے، آگے گاڑیاں ہیں. تو اس میں سوائے صبر کا، صبر کے کوئی حل ہی نہیں ہے. آدمی صبر کرے تو ثواب کمائے، تو بیان لگا لے کوئی اچھا سا سنت و برا اور سنتا رہے، یا نعت شریف لگا لے نعتیں سنتا رہے. کوئی حل نہیں ہے اس کا، ٹریفک جام ہے تو جام ہے، ابھی حل نہیں ہے اس کا. ہم کسی کو ماریں گے بھی تو نہیں نکل سکتے. تو اس میں بڑبڑ کرنا نہیں، یہ امتحان ہوتا ہے. ٹریفک جام ہوتی ہے، اس میں چپ رہنا چاہیے، ایک چپ سو سکھ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
امیر سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ یہ غصے کی کوئی جائز صورتیں بھی ہیں کیا؟ یہ غصے کے حوالے سے جو ٹاپک چل رہا تھا تو اسی میں سوال پوچھنا تھا کہ غصے کی کوئی جائز صورتیں بھی ہیں؟
غصہ تو ہے ہی جائز. کس طرح؟ یہ آ گیا، اب اس پہ اپنا کوئی مطلب اختیار نہیں ہے نا. اولیاء کرام کو بھی حاضر ہو سکتا ہے، بڑے بڑوں کو حاضر ہو سکتا ہے، غصہ تو آتا ہے. اب یہ کہ غصے میں کیا کرنا، جیسے صدیقین اولیاء کرام کی سب سے بڑی صفت ہے، بڑی قسم ہے، اعلیٰ قسم صدیق. تو جیسے حضور غوث اعظم یہ صدیق تھے، سب سے یعنی کہ افضل ترین ولی یہ صدیق، اس کا صدیق درجہ ہے. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ صدیقین فرماتے ہیں کہ ہمیں بھی غصہ پیش آتا ہے، جب ہمارے پاس ہم میں کوئی ایسی کیفیت دیکھو نا تو ہٹ جایا کرو. یہ کیا فرما دیں؟ علماء کو غصہ آتا ہے، ڈانٹ ڈپٹ کر دیں تب بھی ان کو چھوڑو مت. علماء کو ان سے جو اپنے کام کی چیزیں وہ لے لیا کرو، مسائل وغیرہ جو لینے یہ لے لیا کرو، سیکھ لیا کرو. ایسا نہیں کہ وہ شیطان تو بھگائے گا کہ یہ غصے والا ہے، حضرت نے مجھے جھاڑ دیا، اب کبھی نہیں جاؤں گا. یہ شیطان بول رہا ہے، آپ نہیں بول رہے، کیونکہ آپ کا عالم سے مفاد وابستہ ہے. اس سے آپ نے شریعت معلوم کرنی ہے، آخرت کس طرح بنانی ہے، یہ ان سے سیکھنا ہے. تو یہ سیکھنا چھوڑ دو گے تو پھر تو بھٹک جاؤ گے راستے سے. تو بھلے یہ غصہ کرتے ہیں، جھاڑتے ہیں، مارتے ہیں، جو بھی ان کے قدموں میں لگے رہو گے تو منزل ملے گی. عالم وہ کوالٹی ہے کہ ان کی ضرورت جنت میں بھی پڑے گی. حدیث وقت میں عالم کی ضرورت جنت میں یوں پڑے گی کہ اللہ پاک ارشاد فرمائے گا اپنے جنتی بندوں سے جو جنت میں ہوں گے، مانگو کیا مانگتے ہو؟ تو یہ علماء کی خدمت میں حاضر ہوں گے، حضرت آپ فرمائیے ہم کیا مانگیں، وہ مشورہ دیں گے، یہ مانگو وہ مانگو. اس لیے وہ عالم عالم ہے. اللہ پاک ہمیں عالموں کے قدموں سے وابستہ رکھے. لیکن دیکھیں عالم، عالم تو شیطان بھی ہے، اس سے مراد ہر عالم نہیں ہے. عالم دین، عاشق رسول، امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان کا جو ماننے والا علیم ہو نا اور اس کے قدموں سے نپٹنا ہے. باقی تو کئی ہیں مطلب جو پتہ نہیں کیا کیا بول رہے ہوتے ہیں, معاذ اللہ صحابہ کرام کے بارے میں, سرکار کے بارے میں, اہل بیت کے بارے میں. تو ایسے عالم کی گلی سے بھی اپنے کو گزرنا نہیں ہے. عاشق رسول ہو, پکا سنی ہو اور اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کا ماننے والا ہو. میں آپ سے یہی متعارف کروں کہ پھر ایسے عالموں کی صحبت اختیار کی جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
امیر علیہ السلام کے بارے میں میرا سوال ہے, کیا جس طرح داڑھی منڈوانا گناہ ہے, کیا اسی طرح داڑھی منڈنا بھی گناہ ہے؟ برائے مہربانی جواب ارشاد فرما دیے.
اب کس دونوں ایک ہی طرح کا جرم ہے یہ نہیں, بلکہ ہو سکتا ہے مونڈنا یہ زیادہ جرم ہو, سمجھے؟ لیکن ہے دونوں گناہ, داڑھی مونڈنا بھی گناہ. جو مونڈتا ہے یعنی جیسے نائی ہے داڑھی مونڈتا اجرت لے کر, تو یہ مونڈنا اس کا گناہ ہے. اس کی جو اجرت ملی یہ بھی خبیث ہے, یہ حرام ہوتی ہے. تو بعض ماشاءاللہ اس سے ہوتے ہیں نائی جو مطلب یعنی کہ یہ بیانات وغیرہ سنتے ہیں, دعوت اسلامی کے ماحول میں آتے ہیں تو چھوڑ دیتے ہیں. بعض ایسے بھی تو یہ لکھ کے لگا لیتے ہیں کہ ہم یہاں داڑھی نہیں منڈیں گے, نہ مٹھی سے گھٹائیں گے, بال بنائیں گے ہم, یا جو ایک مٹھی کے بعد جو کاٹنا اور جو بھی اس کی ترکیب کرنی ہے وہ تو کریں گے, لیکن وہ شریعت کے دائرے میں لے کر جو بھی کرنا. تو یہ ماشاء اللہ ایسے ہوتے ہیں مطلب, لیکن ایسوں کی تعداد بہت تھوڑی, اٹے میں نمک کے برابر. سب کو پیسہ چاہیے, حلال حرام کی تمیز تو تقریباً اٹھا لی گئی ہے, عوام اس کی طرف توجہ نہیں رہی, پیسہ آنا چاہیے. کہاں کا حلال کہاں کا حرام جو صاحب کھلائے وہ چک کیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ ہم میں بینک سے نا ہمیں کچھ فریش نوٹ کی نا کاپیاں ملتی ہیں, یعنی کہ 10 والی 20 والی ہم وہ لیتے ہیں, 1000 روپے میں ملتی ہے ہمیں. تو ہم آگے بازار میں جا کے وہ زیادہ پیسوں میں بیچتے ہیں, 1150 روپے کی بیچ دی, 10 والی جو ہے وہ 1150 میں میں بیچ دی, 20 والی جو ہے وہ 20 حساب سے بیچ دی. تو مجھے رہنمائی فرما دے کہ یہ صحیح ہے کہ غلط ہے.
نوٹ کی گڈیاں شاید بول رہے ہیں, یہ نئی نوٹیں نئے نوٹ جو بیچتے ہیں یہ قانونی شاید جرم ہے. اگر قانونی جرم نہیں ہے تو پھر کرے آپ بھی, قانونی جرم ہو تو پھر قانون سے بھی نہ ٹکرائے. تو اب یہ کہ جیسے کہ یہ 10-10 کے 100 نوٹ کی گڈی ہے اور سامنے والا 100 کا 110 روپے کی بیچنا چاہتا ہی ہے, تو اب یہ 110 روپے اس کے پاس ہے, تو یہ نہیں کہ ادھار یا فون پہ بول دیا کہ میں مجھے اتنی گڈیاں بھیج دو میں اتنے پیسے پیمنٹ کر دوں, یہ نہیں, بلکہ 1-to-1 آمنے سامنے ہی سمجھو. بہرحال وہ نقد نقد اور ہاتھوں ہاتھ, یہ آپ کو 100 کے نوٹ 110 روپے دیے, آپ نے ان کو گڈی دی, یا پہلے آپ نے گڈی دی اس نے ہاتھوں ہاتھ پیمنٹ کر دیا 110 روپیہ, تو یہ مطلب اس میں یہ طریقہ ہے نوٹ کے کاروبار میں. یا اسی طرح کی جو ہم جنس چیزیں ہوتی ہیں ایک ہی طرح کی دونوں چیزوں سے اگر خرید و فروخت کرنی ہے تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے, مگر یہ طریقہ بھی نہیں ہے آج کل. وہ فون پر کام ہوتا ہے, اتنی گڈیاں بھیج دینا, اتنے نوٹ بھیج دینا, یا وہ پرسوں پیسے دے دوں گا وہ لے جائے گا دے جائے گا, اس طرح کا یہ غلط ہو رہا ہے. صلو علی الحبیب
صلی اللہ علیہ محمد. ایس ایم ایس کے ذریعے سوال ہے, ہم سنتے ہیں کہ ماں کے پیروں تلے جنت ہوتی ہے, اگر ماں کوئی ایسی عورت ہو جو بہت گناہگار ہو تو بھی اولاد کے لیے اس کے قدموں تلے جنت ہوگی یا نہیں, یا اس عورت کا نیک ہونا شرط ہے؟ رہنمائی فرمائیں.
تو اس کے لیے یہ کہ ماں کے پاؤں ہٹا کر دیکھے گا کیا ہے کہ نہیں ہے, تو یہ کہ ماں کی خدمت کرے گا, ان کی عزت کرے گا, خدمت کرے گا, تو اللہ پاک اس کو جنت عطا کرے گا. نعوذ باللہ اگر ماں جہنم میں بھی جاتی ہے مگر ہے ماں, اس کی خدمت کی تو جنت تو ملے گی, یعنی آپ کے حق میں اس کے قدموں تلے جنت ہے. ان وانوگر اب ماں کا جو بھی کردار ہے وہ وہ جانے اس کا رب جانے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
اب جیسے ہم اجتماع میں آتے ہیں دعوت اسلامی کے ماحول میں یوں اٹھتے بیٹھتے ہیں تو کچھ نمازوں کی طرف کچھ نیکی کی طرف یہ ذہن بنتا ہے, اب گھر جائیں گے تو ظاہر گھر میں وہی نماز کا اہتمام نہیں اور ٹی وی چل رہا ہے گانے چل رہے ہیں, تو اب اگر مجھے اگر ان کی اصلاح کرنی ہے تو میرا کیا کردار ہو, یہ بھی اگر کچھ بیان ہو جائے.
یہ تو ہے کہ جب آدمی ماحول میں جاتا ہے نا تو بہت کچھ کرتا ہے, پھر آہستہ 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 پیچھے ہٹ ہو جاتی ہے, شیطان نفس یہ سب لگے ہوئے ہیں اور صحبت کا اثر تو ہوتا ہے. اس میں یہ کہ یہ جو مثلا اب آئے ہیں اس وقت الحمدللہ مختلف شہروں سے, یہ اگر دینی ماحول سے ہر دم وابستہ رہے ہیں, ہر وقت وابستہ رہے ہیں اور بری صحبتیں چھوڑ دیں تو بچت کی صورت ہے, ورنہ بچنا بہت مشکل ہے. ظاہر ہے یہ ہر ایک کی کچھ نہ کچھ وہ گیدرنگ ہوتی ہے طرح طرح کی, اچھی بھی ہوتی ہے بری بھی ہوتی ہے, سب سمجھ سکتے ہیں. تب یہاں آ گئے وہ نماز بھی پڑھی اور دین کی باتیں بھی سیکھیں, جذبہ بھی ملا, لیکن جائیں گے اپنے تو اسی دوستوں کے پاس, وہ ایک جھٹکے میں اگر اس کا شیو بھی بڑا ہوا ہوگا تو بولیں گے کیا تم ملا ہونے گیا تھا, ارے چھوڑ یار, اب وہ شرم کے مارے وہ شیو بنا لے گا, بہت کچھ کہنے کے وہ واپس ہمیں بھیج دے گا کہ جو یہاں سے لیا تھا اس نے. یہ مصیبت ہے صحبت کی, صحبت نہیں چھوڑتے. احتکاب میں 10 دن بیٹھتے بھاں بھاں کر کے روتے ہیں اور چاند رات کو جا کے داڑھی منڈا دیں گے, یہ ماحول رلائے گا سب کچھ کرے گا, دل نرم کر دے گا, لیکن باہر جاؤ گے تو اس ماحول کو چھوڑنا پڑے گا جس نے آج تک آپ کو مسجدوں سے روکا نیکیوں سے روکا. اور چاروں طرف ماحول اسی طرح کا بنا ہوا ہے تو ہمیں نیکیاں نہیں کرنے دیتا, گناہوں سے پڑا رہنا, گالیاں غیبتیں گانے باجے فلموں کی باتیں, بے پردہ عورتوں کی تاک جھانک اور گندی باتیں گندی حرکتیں کیا نہیں ہے مطلب اس دنیا میں. تو اس ماحول میں سے آپ آئے مرحبا, اب جی واپس گئے تو پھر شاید وہی ہو جائے, رنگ جو بھی تھوڑا بہت اگر چڑھا بھی تو اتر جائے. صحبت و مؤثرہ, صحبت اثر رکھتی ہے, صحبت صالح ترا صالح کنت, صحبت طالح ترا طالح کنت, یعنی اچھے کی صحبت تجھے اچھا بنا دے گی, برے کی صحبت تجھے برا بنا دے گی, اچھی صحبت اختیار کرنی ہے انشاءاللہ پھر بچت ہوگی. دینی مطالعہ کریں, فلمیں ڈرامے اگر دیکھتے تھے خدا نہ خواستہ اس سے توبہ کریں, سوشل میڈیا پر اگر الٹے سیدھے جو کچھ ہوتا ہے آپ کو زیادہ تجربہ ہوتا ہے لوگوں کو جن کو ہو تو وہ سب یہ چھوڑ دیں, صرف مطلب یہ کہ دعوت اسلامی اور آپ, اب میں ہوں اور میری دعوت اسلامی ہے, یہ ذہن بن جائے کہ میری زندگی کا اتنا وقت بس گزر گیا گزر گیا, اب الحمدللہ میں آیا ہوں اللہ کے گھر میں, اللہ کی بارگاہ میں سر جھکا دیا تو آپ جھکا ہی رہے, اب یہ مطلب سرکشی نہ کرے. جو کمزور بھی ہیں دینی کاموں میں وہ بھی اپنے آپ کو مضبوط کر کے یہاں سے اٹھے, انشاءاللہ سب مل کر آپ کوشش کریں گے تو یہ ماحول بھی تبدیل ہوگا, ورنہ ظاہر ہے بہت مشکل ہے, آپ کو کوشش کرنی پڑے گی, قربانیاں دینی پڑیں گی, لوگوں کے تانے سننے پڑیں گے, غصہ بھی دبنا ہوگا, غصے میں آ گئے تو کیسے خراب ہو جائے گا, آپ کو کسی نے چھیڑا بھلے وہ آپ نے داڑھی رکھی ہے خدا نہ خواستہ داڑھی کے تعلق سے ہی کچھ بول دیا اس نے اللہ نہ کرے, جن میں سے لڑائی کریں گے اور نہیں وہ سیٹ نہیں ہوگا مزید دور ہوگا, تو بھی پیار سے لانا ہے قریب, یہ احتیاط کرنی. ہاں اگر کوئی نعوذ باللہ واقعی سنت رسول کی حیثیت سے توہین کرتا ہے داڑھی کی تو وہ تو خیر کفر ہے, لیکن یہ کہ اب آپ یہ کیسے کریں گے کہ اس نے سنت رسول کی وجہ سے توہین کی ہے, اس کو بیوقوف کو پتا ہی نہیں ہے کچھ, ان پڑھ ہے بالکل, یا دنیا بھی پڑھا ہے دین کا کچھ معلوم نہیں ہے اور یہ بس بکے جا رہا ہے کچھ نہ کچھ, تو بعض وقت بک رہے ہوتے لوگ ان کو پتا نہیں ہوتا, اور بعض وقت سمجھا تو چپ بھی ہو جاتے سمجھ بھی جاتے, اتنا ہی اگر کسی کے ذہن میں آ جانا کیا داڑھی کے بارے میں کلام کر رہا ہوں جس کا میں نے کلمہ پڑھا ہے؟ اس کے مبارک چہرے پر بھی تو داڑھی تھی. اتنی سی بات بھی اگر سمجھ میں آ گئی تو منزل سمجھ میں مل جائے گی انشاءاللہ. یہ توجہ دلانے کی ضرورت ہے, سمجھانے کی ضرورت ہے. سمجھائیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. وذکر فإن الذکرٰ تنفع المؤمنین, اور سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے. ہفتہ وار اجتماع میں حاضری دیں, مدنی قافلے میں ہر مہینے 3 دن سفر کریں, نیک اعمال کا رسالہ لیں اس کے مطابق عمل کریں, روزانہ اپنے اعمال کا جائزہ لے کر رسالے کے خانے پر کریں, شعبہ اصلاح اعمال کے ذمہ دار کو جمع کروائیں, علاقہ دورہ ورائے نیکی کی دعوت میں کم از کم ہفتے میں ایک بار اصلاح بھائیوں کے ساتھ دکان دکان جا کر یا گھر گھر جا کر نیکی کی دعوت دیں, ان کاموں میں لگ جائیں. مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ کریں. انشاءاللہ آپ کو اس میں اتنی مصروفیات مل سکتی ہے کہ آپ کو اتنا وقت نہیں ہوگا کہ فالتو لوگوں کے وہاں جا کر بیٹھ کر ہاں 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 کرے اور کہہ کہہ لگائے, ٹائم نہیں ملے گا. دعوت اسلامی میں اتنا کام ہے, کرنے والا چاہیے. میں گھر میں سارا دن پڑھا رہتا ہوں, باہر نہیں نکلتا. ایک عرصہ ہو گیا شاز و نادر کبھی باہر نکلا تو نکلا, وہ کوئی مدنی چینل پر ہی نگران شورا کر میرا مکالمہ ہوا تھا, وہ کوئی بات نہیں لی, ٹائم پاس نہیں ہوتا اور گھر میں ٹائم پاس کرنے کے لوگ یوں کرتے کرتے. تو میں نے کہا میں بھی گھر میں پڑھا رہتا ہوں, الحمد للہ میرا ٹائم میرے ہاتھ میں سے پکڑا نہیں جاتا, میرے پاس اتنا کام ہے. یعنی مجھے اس بات کی بالکل فکر نہیں ہے کہ ٹائم کیسے پاس ہو, پر مجھے اس بات کی کوڑن ہے کہ میرا ٹائم بہت جلدی پاس ہو رہا ہے. الحمد للہ اتنی مصروفیات لی ہوئی ہیں, آپ بھی لے لیں آخرت کی مصروفیات. میری کوئی نہ دکان پہ جانا ہوتا ہے نہ نوکری پہ جانا ہوتا ہے, مجھے گھر پہ ہوتا ہوں. ایک دور تھا کہ میں چوک پر ادھر ادھر جا کے مسجد میں بیانات کرتا تھا الحمدللہ, لیکن اب آہستہ 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 سیکورٹی ایشو بڑھ گئے اور کماؤ پتر بھی جوان ہو گئے, تو پتر کما رہے ہیں, میں بیٹے بیٹے کھا رہا ہوں. کھانے میں بھی اتنی دیر لگ رہی ہے مجھے کہ میرا ٹائم پاس ہو جاتا ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
پیارے امیر اہل سنت, ہرن کا گوشت کھانا کیسا؟ کیا ہرن حلال جانور ہے؟ جواب ارشاد فرما دیں, جزاک اللہ خیرا.
ماشاءاللہ, جی ہاں ہرن حلال جانور ہے اور اس کا گوشت کھانا بھی حلال ہے. البتہ ہرن کی قربانی نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ جنگلی جانور ہے, جنگلی جانور کی قربانی نہیں ہوتی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
کچھ اسلام بھائی, کسی سید لڑکی سے اس لیے شادی نہیں کرتے کہ ہم ان کا ادب کیسے کریں گے, کوئی بے ادبی ہو گئی تو آپ کیا فرماتے؟
صرف اس وجہ سے شادی نہ کرنا تو بھی سیدانیاں کہاں جائیں گی؟ آج کل لڑکیاں زیادہ پیدا ہو رہی ہیں, شادی کرنی چاہیے اور ان کے احترام کا بھی ثواب لے جہاں جہاں, مطلب ان کا احترام کرنا ہوتا ہے تو وہاں احترام کرے, اور بالکل یعنی کہ شادی کرے, بلکہ کسی سید گھرانے کو خوشیاں دینے کے لیے اس نیت سے کوئی شادی کر کے سیدانی ہے, اور بعض اسلامی بھائی کتراتے ہیں کہ سیدانی ہے اس لیے شادی نہ کریں, تو اس لیے وہ کرے انشاءاللہ ثواب کا حقدار ہوگا اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہو سکتا ہے اس سے خوش ہوں, کیونکہ وہ اس سے اہل بیت کا ایک اپنا مقام ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی ایک حکایت میرے پاس, حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے مولا علی شیر خدا کو نکاح کا پیغام بھیجا اور ارشاد فرمایا, اے علی آپ اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دیجئے, کیونکہ میں نے سلطان المتوکلین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ کل بروز قیامت ہر نسب اور رشتہ منقطع ہو جائے گا, یعنی کٹ ہو جائے گا سوائے میرے نسب اور رشتے کے, لہذا آپ مجھے اپنا رشتہ دار بنا لیجئے. تو مولا علی رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹی سیدتنا ام کلثوم رضی اللہ عنہ کا نکاح آپ سے فرما دیا. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ان کے حق مہر میں 40,000 درہم ادا کیے, ان سے ایک بیٹے حضرت سیدنا زید اکبر رضی اللہ عنہ اور ایک بیٹی حضرت سیدنا رقیہ رضی اللہ عنہا پیدا ہوئی. حضرت سیدنا زید اکبر رضی اللہ عنہ اور حضرت سیدنا رقیہ رضی اللہ عنہا والد کی نسبت سے عمری یا فاروقی ہیں. تو فاروق اعظم کو سیدوں کا ادب زیادہ پتا تھا اور یہ ادب کی وجہ سے انہوں نے کیا کہ قیامت کے دن سارے رشتے کٹ ہو جائیں گے لیکن سیدوں سے رشتہ جو ہوگا وہ کٹ نہیں ہوگا. اس لیے ضرور اگر جوڑ ملتا ہے اور خاندان میں اتفاق ہے تو صرف اس لیے شادی نہ کرنا کہ سید ہے, یہ سوچ بدلنی ہوگی اور شادی کرنی چاہیے.
اس پر بھی اگر غور فرما لے کہ بعض وقت ملازمت کے تعلق سے بھی اگر کوئی سید اس طرح کو ملازمت کے لیے آتے ہیں تو یا سید سے کیسے کام لیں گے, تو اس کے تعلق سے آپ کیا فرماتے ہیں؟
اعلی حضرت جیسے بن جائیں تو کام مت لینا.
اچھا,
اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کے گھر میں ایک خادم لڑکا تھا, وہ خدمت پھر پتا چلا کہ سید زیادہ ہے, وہ اب سید سے یہ خدمت کا کام کیسے لے. اعلی حضرت تو عاشق سادات تھے تو انہوں نے گھر میں کہہ دیا کہ شہزادہ صاحب سے کوئی کام نہیں لینا ہے اور ان کو آنے دینا ہے, جب چاہیں تشریف لے آئیں. اور پھر ماہانہ جو تنخواہ دی ہوئی تھی نا بغیر کام کروائے ان کو نظر کی جاتی تھی, نظرانہ پیش کیا جاتا تھا, اور وہ پھر خود ہی تشریف لے گئے, بعد میں آنا چھوڑ دیا انہوں نے. تو یہ اگر یہ جذبہ ہے کہ آپ نے نوکری کی جگہ ان کو رکھ تو لیا, اب کام مت لیں, پیمنٹ پوری کریں, تو یہ تو آپ سے ہو نہیں سکے گا. تو پھر ٹھیک ہے ان کو ملازمت سے نواز دیں. تو یوں اگر سب بولیں گے سیدوں کو ہم نوکر نہیں رکھیں گے اور سید صاحب سارے بےچارے نہ تاجر ہیں نہ مطلب کوئی ظاہری طور پر کوئی ان کے پاس مال ہے, تو یہ کیا کیا کھائیں گے کیا؟ آپ ویسے تو بغیر کام لیے تو دینے کے لیے آپ تیار نہیں ہیں, اب دیں گے ابھی تو کتنے دن دیں گے. اس لیے ان کو بھی نوکری پر رکھ لیں اور ان کا احترام کریں, ادب کریں, یا آل رسول ہے, اس سے کوئی ایسا خدمت گاری کا کام نہ لے جیسے نالی صاف کروانا, گٹر صاف کروانا, یا پاؤں اپنے دبوانا, جو خدمت گاری کے کام ہوتے ہیں جو ایک گھٹیا آدمی کر سکتا ہے, مطلب معزز آدمی نہیں کر سکتا. تو سید جو یہ معززین کا بھی معزز ہے, سارے عزت والوں سے بڑھ کر عزت والا ہے, اربوں خربوں پتی کی عزت اپنی جگہ پر, سید زادے کے قدموں کی دھول پر اس کی عزت قربان. کہ سید زادے کو نسبت رسول اللہ سے, یہ میں عشق کی بات کر رہا ہوں, اور جو عشق رکھتے ہیں ان کو سمجھ میں آتا ہے. دولت نتھنگ, سید صاحب کے قدموں کی دھول اگر اپنی تجوری میں ڈال دیں گے انشاءاللہ ایسی برکت ہوگی کہ آپ کی تجوری بھر جائے گی. عقیدت شرط ہے, عقیدت ہوگی تو نسبت کی برکت ملے گی, ورنہ پھر جو کچھ ہے وہ چلا جائے گا. یہ خیال رکھیے گا, مجھے سیدوں سے صرف اس لیے محبت ہے کہ یہ آل رسول ہیں, رسول اللہ کی اولاد ہیں, امام حسین کی اولاد ہیں, بی بی فاطمہ کی اولاد ہیں, تو یوں بس وہ ہے, بہت پرانی عقیدت ہے ہماری. الحمدللہ ہم لوگ مہمان ہیں, مہمان برادری میں سیدوں کا احترام ہم نے شروع سے دیکھا ہے, سید سادات اس طرح بولتے ہیں الحمدللہ. تو بہرحال یہ کہ سیدوں کو ضرور ملازمت دی جائے, پہلے انہی کو دی جائے, اور اچھی تنخواہ اگر آپ کو اللہ توفیق دے اچھی تنخواہ دیں, دوسروں سے زیادہ دیں ان کو, کام بھلے لے جو بھی طے ہو جائے لیکن وہی گھٹیا کام نہ لیا جائے سیدوں سے. یہ تو آپ کا بھی ضمیر گوارا نہیں کرے گا کہ اپنے ہی بیٹے کو بولے کہ بیٹا ذرا وہ لیٹن بھر گیا ذرا ڈال دے ہاتھ اس میں صاف کر دے, کبھی نہیں بولیں گے. تو رسول اللہ کے بیٹے سے یہ کام لیں گے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ نعوذ باللہ من ذلک, کوئی سوچ بھی نہیں سکتا نا جو عاشق رسول ہے. تو جو کام آپ طے کریں وہ کام, جو گھٹیا نہ وہ کام, بہت سارے کام ہیں, سیلس مین ہے یا اور مشین چلانا ہے, کمپیوٹر چلانا ہے, ہزار کام ہوتے ہیں لوگ کرواتے ہیں, گٹریں تھوڑی صاف کرواتے ہیں ہر نوکر سے. تو اس کو اچھا کام دے جو اس کی ان کی عزت کے ان کی شان کے لائق ہے, لیکن نوکری ضرور رکھیں. سیدوں کو بے روزگار نہیں چھوڑنا, ان کے بچے بےچارے روئیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
اسماعیل, مسکراہٹ انسانی شخصیت کا سب سے پہلا تعارف. ماہرین نفسیات کے مطابق جب آپ کسی کو دیکھ کے مسکراتے ہیں تو اس بات کا اظہار ہے کہ میں آپ سے متفق ہوں، آپ کا دوست ہوں اور آپ کے بارے میں اچھے جذبات رکھتا ہوں. ایک اندازے کے مطابق جب انسان غصہ کرتا ہے تو اس کے چہرے کے 43 مسلز پٹھے وہ استعمال ہو رہے ہوتے ہیں، جبکہ مسکرانے میں صرف 17 مسلز استعمال ہوتے ہیں. مختلف تحقیقات کے مطابق بچے دن میں 400 مرتبہ تک مسکراتے یا ہنستے ہیں، جبکہ بڑی عمر کے فرد دن میں صرف 20 مرتبہ مسکراتے یا ہنستے ہیں. اور ایک تحقیق کے مطابق اگر بغیر کسی وجہ کے بھی مسکرایا جائے اور اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجا لی جائے تو دماغ سے ایسے کیمیکلز نکلتے ہیں جو کہ انسان کو اس کے موڈ کو اچھا کر دیتے ہیں، فیصلہ کرنے میں آسانی ہوتی ہے. اور اگر لمبے عرصے تک یہ مسکرانے کی عادت رکھی جائے تو بہت سی بیماریوں سے حفاظت بھی رہتی ہے. سو اسمائلنگ از اے نیچرل ڈرگ، مسکرانا یہ قدرتی دوائی ہے جس میں پیسے بھی خرچ نہیں ہوتے اور محنت بھی نہیں لگتی اور فائدہ بھی بہت ہوتا ہے. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ حضور آپ کی ذات سے وابستہ جو بہت سی باتیں ہیں الحمدللہ، اس میں ایک اہم وصف نظر آتا ہے آپ کی مسکراہٹ جو کہ یقیناً آپ کا برانڈ ہے، اور آپ کی یہ مسکراہٹ یقیناً دنیا بھر میں بہت سے لوگوں کے لیے ایک بڑی موٹیویشن ہے، کھڑے ہو جاتے ہیں، ان میں نیا جذبہ آ جاتا ہے. تو یہ ارشاد فرمائیے کہ وہ کون سا کھانا کھایا جائے، کون سا ایسا نسخہ ہے کہ ہمارے چہرے پر بھی مسکراہٹ رہے، ہم بھی مسکراتے رہیں اور ہنستے رہیں، اور کیا ایسی نیتیں کی جا سکتی ہیں کہ ہم مسکرائیں تو ساتھ دیگر فوائد کے ہمیں ثواب بھی مل جائے.
اللہ اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مزے کا توفیق ہے. مسکرانا وقت یعنی کہ ایک اچھا فعل ہے، وہ سامنے والے کا غم دور کر دے، لیکن موقع محل کے حساب سے ہو. اگلے کی یہاں میت ہو پڑی ہوئی پڑی ہے، جوان بیٹا حادثے میں فوت ہو گیا، آپ تعزیت کے لیے گئے ہیں، لاش پڑی ہے گھر میں اور آپ مسکرائے جا رہے ہیں تو یہاں نہیں چلے گا. اس لیے موقع محل کہ یہاں آپ کو اپنے چہرے پر غم کے آثار لانے ہوں گے، غم گین چہرہ بنانا پڑے گا، یہ ضروری ہے تاکہ اس سے اب یہ اس سے سیٹ ہوگا. آپ کا غم گین چہرہ دیکھ کر، مسکراتا چہرہ دیکھ کر سیٹ نہیں ہوگا جس کا غم کا پہاڑ ٹوٹا ہے. تو موقع کی مناسبت سے، لیکن اظہار ایسے موقع کم ہوتے ہیں. تو مسکرانا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تو سنت کی نیت سے مسکرایا جائے. لیکن ظاہر ہے کہ مسکرانا کسی کے سامنے ہی ہوگا، اکیلے اکیلے مسکراتے رہنا اس کے بارے میں نے نہ پڑھا ہے نہ سنا ہے کہ یہ بھی سنت ہے. بلا وجہ مسکرانا، اچھا، یا پھر طنز میں بھی تو مسکرایا جاتا ہے، یہ بھی کسی کے لیے دل آزاری کے سبب بن سکتا ہے یہ مسکرانا. مسکرانا بے ضرر، مطلقاً بے ضرر نہیں ہے. غم زدہ کے سامنے جس پر میت ہو گئی ہے وہاں مسکرانا اس کے لیے ضرر کا باعث ہے، تکلیف کا باعث، ضرر میں تکلیف. اسی طرح کسی کے سامنے طنزن مسکرائے تو یہ بھی اس کے لیے تکلیف کا باعث ہے. لیکن یہ کم ایسے مواقع ہوتے ہیں، زیادہ تر مسکرانا اچھے انداز پر ہی ہوتا ہے، مسکرانا چاہیے. میں تو ایک قصہ مجھے یاد رہی ہے، ایک نوجوان آیا تھا کہ میرے سب مخالف ہو جاتے ہیں، پر باتوں سے پڑھا لکھا لگ رہا تھا، گھر میں بھی مخالف، دوستوں میں بھی کوئی ہے نہیں میرے، ہم ناراض ہو جاتے ہیں، مخالف ہو جاتے ہیں، مجھے سب چھوڑ دیتے ہیں. تو میں نے ان کی ویسے ہی نفسیاتی طور پر میں نے دیکھا، تو میں نے کہا آپ کو مسکرانا آتا ہے؟ تو یہ بات سن کر یہ آدھے مسکرائے، یوں کیا پورے نہیں مسکرائے، وہ خود ہی کہا گیا یار یہی تو مسئلہ ہے، مجھے مسکرانا نہیں آتا. تو یوں مطلب لے کہ جو جس کا منہ پھولا ہوا ہو، سمجھے، منہ سجا ہوا اور وقت وہ جیسے غصے میں بھر کر بیٹھا ہے، یا اپنے مطلب ہماری کوئی پتہ نہیں بھول ہو گئی کیا ہو گیا، یہ خار کی نظر دیکھ رہا ہے ہم کو، تو الگ وہ جو دیکھ رہا ہے اس کو پتہ بھی نہیں ہوگا. دیکھیے ہمیں ایسا فیل ہوگا کہ یار یہ ہو کیا گیا، جب دیکھو تو یہ غصے میں بھرا ہوا ہوتا ہے، اگرچہ وہ غصے میں نہیں ہوتا. تو جو مسکرا رہا ہوتا ہے نا اس کے بارے میں یہ فیلنگ بھی نہیں ہوتی کہ یہ غصے میں ہے. تو اس کے بارے میں مسکراتے رہنا چاہیے. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، ان کے بیٹے کی امی جان، انہیں زوجہ محترمہ یا وائف نے अर्ज किया गया, मैं जब भी देखते हूँ मुस्कुराते रहते हैं, क्या बात है। तो इन्होंने ये बताया कि मैंने सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब भी देखा है मुस्कुराते देखा है। एक हजरत जरीर बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह अन्हु सहाबी है, उनका भी इसी तरह का वाक्य है कि ये रिवायत करते हैं कि मैंने सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब भी देखा मुस्कुराते देखा। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकसरत मुस्कुराते थे। आपका खौफे खुदा से रोना भी साबित है, ये भी रिवायत है। तो वो रोने का भी एक, तो रोते मुस्कुराते मुस्कुराते रोना ये गालिबन नहीं होता, आमतौर पर कभी हो भी जाता है लेकिन आमतौर पर नहीं होता। तो ये ज्यादातर मुस्कुराते थे। आला हजरत रहमतुल्लाह ने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुस्कुराहट का वास्ता अल्लाह की बारगाह में पेश करते हैं, मुस्कुराहट का वास्ता। या इलाही जब है आंखें हिसाब जुर्म में, उन तबस्सुम रेज होंठों की दुआ का साथ हो। इन्हें जब मेरे गुनाह खुले और गुनाहों के सबब कयामत के दिन जब मैं रो रहा हूँ, ये आला हज़रत की आजिज़ी है, खौफ़े खुदा। तो या अल्लाह पाक तेरे उस महबूब की दुआओं का वास्ता उन तबस्सुम रेज यानी मुस्कुराहट फैलाने वाले, मुस्कुराने वाले होंठों से निकलने वाली दुआ, रब्बे उम्मती या रब मेरी उम्मत, या रब मेरी उम्मत, रब्बे सल्लिम उम्मती, कुल सिरात से जब गुजर रही हुई उम्मत दुआ हो रही है या अल्लाह मेरी उम्मत को सलामती से गुजर, रब्बे सल्लिम उम्मती। तो इन दुआओं का सदका उस वक्त मुझे इनकी दुआ काम आ जाए और मेरे जुर्म जो है वो छुपा लिए जाए और मुझे कोई सजा ना दी जाए। अच्छा, ये जो इन्होंने सवाल में कहा कि अकेले अकेले में भी मुस्कुराता रहे, तो इसके ये फवाइद हैं। ये तो खैर पहली बार सुना, अल्लाह बेहतर जाने। लेकिन इतना जरूर है कि कोई अकेले अकेले में मुस्कुराए और दूसरा कोई देख ले तो शायद किसी को बोले हो लगता है कि नफ्सियाती मरीज हो गया है, मैंने उसको हंसते देखा था, अकेले हंस रहा था, अकेले अकेले मुस्कुरा ही जा रहा था, बस क्या हो गया था इसको। खैरियत तो यार, ऐसे यूं बातें तो सब समझदारी की करता है, लेकिन आज कुछ इसको हो गया था। अब ये देख ले इस पे साइंस क्या बोलती है, तो साइंस की थियरियां बदलती रहती है, समझे। तो अल्लाह बेहतर जाने, मैं उसको रद्द नहीं कर रहा लेकिन अपना इश्काल पेश कर रहा हूँ, लोग अजीब महसूस करेंगे। जी,
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दोनों सिफतें बयान की गई हैं, एक तो यही अल-मुतबस्सिम जो आपका मुस्कुराना था, इसी तरह आपके लिए दाइमुल फिक्र और तवीलुल हुस्न, गमगीन रहना, फिक्रमंद रहना उम्मत के ख्याल में, ये भी। तो इस पर जो शमाइल तिर्मिजी के शारहीन हैं, उन्होंने ये बयान किया है कि जब मखलूक में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते थे तो आपका जो तरीकेकार होता था वो अक्सर यही होता था कि आपके चेहरे पर मुस्कुराहट होती थी, होंठों पर मुस्कुराहट होती थी। और जब तन्हाई में होते थे तो उस वक्त उमूमी तौर पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये गमगीन रहते थे, उम्मत के गम में फिक्रमंद रहा करते थे, रोते रहते थे।
सुभान अल्लाह। हजरत सैयदना अब्दुल्लाह इब्ने हारिस इब्ने जुज फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा मुस्कुराने वाला कोई ना देखा। ये तिर्मिजी शरीफ की हदीस। अब इसमें मिरातुल मनाजी में 8वीं जिल्द मिरातुल मनाजी की इसमें लिखा है कि तबस्सुम यानी मुस्कुराने से अपना दिल ताजा और मुखातब यानी जिससे गुफ्तगू की जाए उसको मुखातब बोलते हैं, मुखातब का दिल खुश होता है। मजीद फरमाते ज्यादा हंसी और ठट्ठा लगाना दिल को मुर्दा कर देता है, यानी ज्यादा हंसना और ठट्ठा लगाना यानी कहका लगाना हा 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 करके हंसते हैं, इससे दिल मुर्दा होता है। एक हदीस पाक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तेरा अपने भाई के सामने मुस्कुरा देना सदका है और भलाई का हुक्म देना सदका है और बुराई से रोक देना सदका है। तिर्मिजी शरीफ। तो यूं मतलब ये कि एक और भी हदीस पाक है कि मुस्कुराना ये अल्लाह की तरफ से और कहका लगाना ये शैतान की तरफ से। जोर जोर से आजकल हंसने का जो रवाज है ना, हा 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 करके जिसको आते वहां हंस रहा होता है, तो ये शैतान की तरफ से इसको कहा गया। یہ سنت بھی نہیں ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس طرح کہکہ نہیں لگایا. اچھا اب یہ کہ یہ کہکہ لگانا گناہ نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھنا. آپ مسجد کے امام صاحب کو دیکھ رہے ہیں کہکہ لگا رہا ہے، سب ہی لگا رہے ہوتے ہیں کہکہ، تو عام طور پہ لگا رہے ہوتے ہیں. تو یہ کہ آپ بولو گے نماز نہیں ہوتی اس کے پیچھے، تو ایسا کچھ نہیں ہے، وہ گناہ بھی نہیں ہے کہکہ لگانا، لیکن یہ کہ اچھا بھی نہیں ہے. تو اس کی عادت آپ ڈالیں گے تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ پڑ جائے گی. جیسے کسی کو نیکی کی دعوت دینی ہے نا، ون ٹو ون انفرادی کوشش، اس میں مسکراہٹ اس کی روح ہے. اگر منہ چڑھا کے دعوت دیں گے سمجھ میں نہیں آئے گا، وہ آپ کے قریب نہیں آئے گا. بلکہ خالی مسکرا کر مل لیں گے نا یوں، اس کو مزہ آ جائے گا.
یہ آپ نے جس طرح اپنے ہاتھ سے ملایا نا، جیسے یوں بالکل آپ یہ تو یہاں تو بالکل جیسے ہلکا پھلکا تھا دے کر،
ہم جیسے تو یوں دے دیتے ہیں، چومتے چلے جاؤ. کاش یار، میں اپنا پرانا واقعہ یاد آیا، میں نے ایک بات کوئی کبھی دوستوں میں کی تھی، ایک بات بات غلط نہیں تھی، لیکن ایک تھا مطلب نوجوان، اس کی سمجھ میں نہیں آئی میری بات، وہ اتنا ناراض ہوا مجھ سے کہ بعد میں اس کے دوست نے سبھی کہانی ختم ہو گئی تو پھر مجھے بتایا تھا کہ ایسا ناراض ہو کہ میں ان لوگوں میں کبھی جاؤں گا ہی نہیں، ایسی تھی باتیں کرتے. تو خیر پھر بولا کہ ایک بار ایسا ہوا کہ وہ مجھے بھی یاد نہیں کہ بولا تم ایک طرف سے آ رہے تھے، وہ ایک ادھر سے آ رہا تھا، اور تم نے اس سے اپنے انداز کے مطلب ملاقات کی اچھی طرح، مسکرا کر ہنس کر جس طرح، لیکن میرا انداز اب تو کم ہو گیا کہ رش بہت ہوتا ہے. تو بولا یہ اس کو یہ پھر اس پر امپریشن لوٹ آیا، اس نے بولا کہ نہیں نہیں یار یہ ہے تو بڑے ملت سار، ان کو چھوڑنا نہیں چاہیے، نہیں میں ان کو چھوڑ کے نہیں جاتا. تو یوں وہ واپس پلٹ کے آ گئے. پھر میری بات جو میں نے کی تھی نا، وہ ان کو 1200% سمجھ میں آ گئی تھی. 1200% کوئی حساب نہیں ہے، یعنی وہ بالکل سمجھ میں آ گئی بات، میں پتا چلا وہ ایسی سمجھ میں آئی کہ کیا کسی کی سمجھ میں آئے گی. تو یہ کبھی ہوتا ہے مطلب، تو یہ مسکرا کر ملنا، محبت سے ملنا، یہ آدمی کے دل کو بدل دیتا ہے الحمدللہ. آپ اس کو اپنا لیں. ابھی تو اسکرین پر مسکراہٹوں کے نظارے تھے، لیکن میں بھی سمجھتا ہوں یہ ٹیمپریری تھے، خالی جب تک گفتگو ہو رہی تھی نا اس وقت تک، اس کے بعد وہی اندھا دیکھتا نہیں ہے. کیا یہ چڑھا آ رہا ہے بیٹھے بیٹھے، کیا چل پاؤں ہٹا، چل چل کھسک، تھوڑی جگہ دے. اب پھر یہ انداز ہو جائے گا، خدا نہ خواستہ، بعضوں کا سب کا نہیں، لیکن یہ ہوتا ہے جو میں کہتا ہوں. دیکھو میں بھی آپ لوگوں کے اندر کا ہی ہوں، مجھے پتا ہے کیا کیا گفتگو اندر میں بعض اوقات ہو رہی ہوتی ہے، تو یہ نہیں ہونی چاہیے. پھر مسکراہٹ تو مسکراہٹ، مارتے مارتے مسکراہٹ نہیں ہوتی، پیار کرتے کرتے مسکراہٹ ہوتی ہے، ظاہر ہے محبت کی باتیں کرتے مسکراہٹ ہوتی ہے. تو مسکرانا سیکھ لیں اور بتکلف مسکرانے کی عادت ڈالیں. شروع میں ہو سکتا ہے کہ بھولیں گے، آ جائے گی مسکراہٹ، پھر بھول جائیں گے، آہستہ آہستہ انشاءاللہ القریب عادت پڑ جائے گی. سب مسکرانے کی عادت، بڑی بڑی شخصیات ہوتی ہیں وہ مطلب جو مسکراتے نہیں ہیں بالکل، ان کا امپریشن کم پڑتا ہے، اور جو ملنسار ہو نا ان کا امپریشن ایک جدائی ہوتا ہے. یہ مذہبی میں بھی اور دنیا داری والوں میں بھی، سب میں مطلب جو مسکراتا ہوگا اس کے بعد ہجوم ہوگا. تو پیر صاحب بھی مسکراتے رہیں گے نا، ان کے پیری مریدی بھی بہت ہو جائے گی، مرید بھی بہت ہوں گے. ہاں یہ میں صحیح بولتا ہوں، جو دکاندار مسکراتا رہے گا اس کے گاہک بھی بڑھ جائیں گے. یہ خیر دکاندار تو مسکراتے ہیں، وہ دھندا کرنے کے لیے جنرلی مان دیتے ہیں گاہک کو، لیکن جب گاہک مزاج کے خلاف بات کر رہے تو جب پھرکڑی گھوم جاتی ہے تو ہاتھ پکڑ کے دکان میں نیچے بھی اتار دیتے ہوں گے. لیکن یہ پھر یہ نہیں ہونا چاہیے، نقلی مسکراہٹ میں سا ہو جاتا ہوگا، اصلی مسکراہٹ میں سا شاید نہ ہو. دوبارہ لکھے مسکرانا سیکھیے. یہ تبسم کورس اگر ہو جائے نا، جاری ہو جائے،
اب ہو تو رہا ہے
7 دن کا 12 دن کا، تو ایک خالی مطلب 72 گھنٹے کا تبسم کورس، میں نے بیچ میں ایک اسلامی بھائی کو میرا اسلامی بھائی تو ان کو کوئی میں نے پیغام دیا سوتی پیغام تو کچھ نہ کچھ روایت بھیجتا ہوں میں ان کو ان کے اسبیال بھیجی میں نے تبسم کی فضیلت انہوں نے بعد میں مجھے بتایا کہ آپ نے صحیح پکڑا مجھے پھر میں نے مسکرانا شروع کیا تو میرے تو ہونٹ دکھ گئے وہ سوتی بیگم شاید میں نے ان کی اجازت سے حاجی عمران کو بھیجا بھی تھا کہ یاد ہو تو یاد آتا ہے
انہوں نے کچھ آپ کو اپنی طبیعتوں کا اور اپنی عادت کا اظہار بھی کیا تھا
تو یہ کہ اب وہ مسکرائے تو ہونٹ دکھ گئے شروع میں ہوئے گا دکھے گا میں سچے آدمی نے بتا دیا کہ میرے ہونٹ دکھ گئے مسکرائے تو لیکن اس کا فائدہ ہو دشمن بھی دوست ہو جاتا ہے اب مسکرائیں گے نہیں منہ چڑھائیں گے دوست بھی دشمن ہوگا بھاگیں گے اکیلے رہ جائیں گے اب ہنسے تینو گھر بسے گجراتی کہاوت ہے ہنسے تینو گھر بسے جو ہنستا اس کا گھر بستا ہے
اس کا کیا علاج ہے یا حل ہے کہ ایک شخص واقعی مسکرا کر ملتا ہے ماشاءاللہ کہہ سکتے ہیں کہ اچھے انداز سے مل رہا ہے کبھی کبھی گھوم جاتی ہے اب بول دیا ہٹ گئی تو اب وہ اگلے کو اس کی یہ مسلسل مسکراہٹ ملن ساری اور محبت یاد نہیں رہتی بولتا یار جھاڑ دیا اس نے یا ڈانٹ دیا تو بھائی 100 دفعہ پیار بھی تو کیا تھا یار مسکرایا بھی تو کبھی کبھی ہوتا ہے انسان کو تو یہ کیوں ایسا کلچر بن جاتا ہے کہ آدمی کو اس کی 100 مسکراہٹیں یاد نہیں رہتی ایک بار کی ڈانٹ کو وہ پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے
اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کسی کو ایزا دینا یہ کتنی اہمیت رکھتا ہے اپنی جگہ پر اور کتنا یہ خطرناک فعل ہے کہ ایک بار ایزا دینا یہ 100 بار کے پیار پر پانی پھیر دیتا ہے ایزا دینا جو یہ غالب آ جاتا ہے اس لیے کسی کو ایزا اور تکلیف مت دو 99 بار مسکرائے تو سینچری میں مسکراہٹ سے پوری کرو جھاڑ سے اور ڈانٹ سے پوری نہ کرو مسکراتے رہے اور نیکی کی دعوت پھیلاتے رہے نمازی بڑھاتے رہے صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد
میں نے اکثر دعوت اسلامی والوں کو مسکراتے ہوئے دیکھا ہے تو ماشاء اللہ ان کو مسکراتا ہوا دیکھ کے میرے چہرے پہ بھی اسمائل آ جاتی ہے اور جو ہم نے پڑھا ہوا ہے سائیکالوجی کے اندر وہ ساری چیزیں ریکال ہو جاتی ہیں جیسا کہ مسکرانا جو ہے اس کی وجہ سے 4 قسم کی چینجنگ آتی ہیں ہماری باڈی کے اندر سب سے پہلے فزیکل چینجنگ آتی ہیں اس کے بعد ایموشنل چینجنگ آتی ہیں کیمیکل چینجنگ آتی ہیں کوگنیشن یعنی تھاٹ پروسیسنگ کے اندر چینجنگ آتی ہیں تو جس کی وجہ سے ہماری پروڈکٹیویٹی اور ایچ اینڈ ایوری تھنگ جو ہے وہ انہانس ہونا اسٹارٹ ہو جاتا ہے اس لیے ماشاء اللہ ہمیں بھی مسکراتے رہنا چاہیے اور دعا فرما دیں گے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ میری بخشش فرما دیں جزاک اللہ خیر
ماشاء اللہ واہ ہاں مسکرانا تو چاہیے مسکرانے کے فوائد تو ہے سائڈ افیکٹ کتنے مسکرانے کے سائڈ افیکٹ کم ہے میرے لیے تھوڑا بہت ہوتا ہے مطلب جب پہلے بھیڑ ہوتی تھی نا تو میں اگر مسکراتا تو تھا میں کبھی کبھی تو محسوس کیا درد بھی زیادہ مسکرانے سے لیکن میں زیادہ مطلب ملنساری کا مظاہرہ جو پہلے کرتا تھا نا اب یہ بھیڑ بھاڑ میں نہیں کرتا تھا کہ میں اگر کسی کو بولوں نا ہو ماشاء اللہ بڑے دنوں کے بعد آپ کی زیارت ہو رہی ہے گئے کام سے اور لائن بالکل ٹریفک جام اب یہ لگا گیا کھل گیا لو چابی بھر دی نا میں نے اب اس نے جانا نہیں ہے تو یہ مجبوراً بھی میں مطلب تھوڑا لفٹ کم وہ مجبوراً مجھے کرنا پڑتا تھا ورنہ میری عادت ملن ساری کی اور ہے مطلب پرانی عادت ہے یہ حاجی رضا چھوٹے تھے نا تو ایک میرے پاس آئے تھے استائی بھائی وہ مسکراتے نہیں تھے بالکل سیریس تھے ان کو جانتا میں اب تو پتا نہیں کس حال میں پرانی بات ہے تو یہ ہمارے گھر پہ آئے تھے کسی اور شہر سے سفر کر کے بےچارے کی یہ تھا کہ یہ مسکراتے نہیں تھے کیفیت اس طرح کی ہوتی تھی فطری طور پر تو یہ حاجی رضا اس کے ساتھ یوں ہاتھ رکھ کے کندھے پہ یہ چکی گھومنے لگے یہ حیرت میں پڑ گئے انہوں نے مجھے کہا کہ یہ کیسا بچہ ہے یار میرے ساتھ اتنا فری ہو گیا یاد ہے ان کو یاد نہیں چھوٹے تھے یہ تو ہم لوگ یہ بھی ملنسار ہیں الحمدللہ ہمارے یہاں ہے مطلب اس فطری طور پر یہ پتا ہے الحمدللہ للہ صلو علی الحبیب
صلی اللہ علیہ وسلم. آج ہمارے کثیر عاشقان رسول ہیں. اب بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ دوستوں میں اور اس طرح اجتماع میں دکانوں پر مسکراہٹ کا سلسلہ تو ہے, اب گھر میں مسکرائے نہیں ہے, تو اب گھر میں جب جائیں گے تو کیا وہ آہستہ آہستہ مسکرانے کا سلسلہ کرنا ہے, یا کہیں ایسا نہ گھر والے کہیں کہ یہ کہاں سے آ گئے, کہ یہ تو پہلا کبھی تو مسکرا کے تو دیکھا ہی نہیں ہے, کبھی اس طرح بات ہی نہیں کر رہے تھے گھر میں.
یہ تو گھر میں مسکرانا بہت ضروری تھا کہ گھر چلے آپ کا, گھر میں نہیں مسکراتے, باہر پیچھے پیچھے جائیں گے, جی لبیک لبیک, جی 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 ماشاء اللہ انشاء اللہ, اور گھر میں تو وہ بکا رکھا ہے, اے اس کو سنبھال, اس کے ہاتھ گندے لپٹ گیا میرے بھی, میں کپڑے بدل لوں پہلے پھر میں اس کو اٹھاؤں گا, یہ مطلب اور بس یہ ہوتا انداز یا ہوتا ہوگا, یہ نہیں ہونا چاہیے, بچے کو ہٹا دو اور یہ ہٹا دو, نہیں پیار. تو گھر میں جو بھی دروازہ کھولے وہ سب سے پہلے آپ کا سلام سنے, یا دروازے کے باہر سے سلام سن لے, اور آپ کی مسکراہٹ وہ دیکھے تو اس کا اگر غم بھی ہو تو غلط ہو جائے, اگر کسی بات پر آپ کے غصے میں بھر کر کے آج تمہیں کھری کھری سناؤں گا کہ لائے کہ نہیں لائے, وہ تو آپ کی مسکراہٹ میں بھی گم ہو جائے گا, کچھ نہیں بھول جائے. گھر میں بھی مسکرانا چاہیے, ماں باپ آپ کی مسکراہٹ کو ترس جائے, اور یہ کہ باہر آپ مطلب با اخلاق بنے پھرتے ہوں, پہلے گھر میں ہوں, تو یہ کہ یہ فوراً فوراً نہیں ہوگا, آہستہ آہستہ تو کچھ نہیں ہوگا, تو اتنے کام مسکرائیں گے آپ, اس کی عادت نہیں اتنا تھوڑے مسکرائے گا, کہ وہ مسکراتا رہے مسکراتا رہے تو ہونٹوں میں درد ہو جائے گا. یہ دوسری جنس جو ہے نا اس کو بھی مسکرانا ہے, عورتیں بھی جو ہیں اس طرح بہنیں بھی, وہ بھی اپنے محارم کے آگے بچوں کے ابو کے آگے بھی مسکرا کا استقبال کریں گی نا تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا, ورنہ یہ بھی بھر کے بیٹھی ہوں گی بچے نے آج کچھ پیالہ توڑ دیا تھا تیرے ابو کو آنے دے بٹواؤں گی, اب وہ دروازہ بھی تو ادھ کھلا ہے, یہ تمہارے پپو نے آج کبھی سے سنبھال کے رکھا تھا جو جہیز میں مجھے ملا تھا نا کانچ کا پیالہ, یہ اس کے ہاتھ میں آ گیا, کھا کر کے مار دیا چکنا چور کر دیا, سنبھالو اپنے پپو کو, گھر پہ وقت دیا کرو, یہ اگر شروع ہو گئی تو پھر کیسے کام ہو, یہ بھی مسکرا کر استقبال کرے تو گھر میں مطلب محبت بڑھے گی اور بہت سارے مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے, ورنہ پھر یہ بھی باپ کا باپ ہوگا, سمجھے, اس نے پیالہ توڑا یہ کہیں آپ کا سر نہ پھوڑ دے غصے میں آگے, کبھی میرے کو دم تو لینے دے, ٹھا کر کے رکھ دے, ایسا کرنا نہیں ہے, اگر ایسی جھگڑا لو ملی بھی ہے تو اس کو مسکراہٹ کے ذریعے اس کو رام کرنا ہے, نہ کنٹرول کرنا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
حضرت صاحب بیان فرما رہے ہیں تو یہ فرما رہے ہیں کہ ہرن کی قربانی جائز نہیں ہے, یہ جنگلی جانور ہے, تو اگر گھر میں پالا ہو جانور ہرن ہی تو اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے؟
جی ہاں, پالتو ہرن کی بھی قربانی جائز نہیں ہے, کیونکہ یہ ہے جنگلی جانور, پالنے سے کیا ہو گیا, اصلی تھوڑے ہو گئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا امیر سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ کیا ہم لیٹے ہوئے درود و ذکر اذکار کر سکتے ہیں یا نہیں؟
جب لیٹے لیٹے کچھ پڑھیں درود شریف وغیرہ تو پاؤں سمیٹ لینے چاہیے, پاؤں پھیلا کر پڑھنا جو ہے نا یہ مکروہ ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
جی میرا سوال یہ ہے کہ میں مسجد نہیں جا سکتا نماز پڑھنے کے لیے, میں گھر میں نماز ادا کرتا ہوں, تو کیا ٹھیک ہے؟
اگر کوئی شرعی طور پر مجبوری ہے, جس کو شریعت مجبوری تسلیم کرے, تب تو گھر میں پڑھنا ٹھیک ہے, ورنہ پھر یہ کہ مسجد کی جماعت واجب ہے, جان بوجھ کر مسجد کی جماعت ترک کرنا بغیر مجبوری کے یہ گناہ ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
بعض لوگ امامی میں نعل پاک لگا کر نماز پڑھتے ہیں, تو یہ نماز میں پہننا کیسا؟
نماز میں کہ سجدے میں یہ زمین پر لگتا ہے تو یہ تھوڑا مزہ نہیں آتا اس میں, بعض لوگوں کے تو یہاں بالکل سر کے اوپر نعل پاک ٹوپیاں اس طرح بکتی ہیں تو یہ لوگ خریدتے ہیں, یہ بھی نماز میں جب پڑھ جاتے ہوں گے سجدے میں تو اگلی صف والے کے پاؤں اس کی طرف ہوتے ہوں گے, یہ طبیعت اس کو پسند نہیں کرتی, ایسی ٹوپی پہننا جائز ہے لیکن نماز کے وقت دیکھ لیں آپ کو ایسی حکمت عملی ہو. اور یہ نالے پاک جو دھات کا میٹل کا سر یہ بھی زمین پر رہے گا جب پیشانی پر ہوگا تو نماز میں یہ بھی اپنے دل کو پوچھیں آپ کو اچھا لگتا ہے تو آپ کا دل ہی منع کر دے نہیں یار یہ تو نہیں ہونا چاہیے اس طرح اتار کے جیب میں رکھ.
فیس بک پیج پر سوالات ہمارے پاس ہیں کہ سوال کریں کہ جہاں کوئی بھی داڑھی والا نہ ہو تو اب کوئی بغیر داڑھی والا امام بن سکتا ہے؟
سر مسئلہ ہے کہ داڑھی نہ شرط ہے نہ کافی ہے, نماز کی شرائط اور ہے. البتہ یہ کہ سارے شرائط پورے ہیں نماز کے امامت کے, اور اب ہے شیوڈ وہ سارے شیوڈ ہیں تب بھی وہ امامت نہیں کر سکتا, امامت کا اہل نہیں ہے داڑھی منڈا. نہیں ہوں کہ مطلب داڑھی جو منڈاتا ہے یہ فاسق کے مولن ہے, اور شرم فاسق کے مولن کی اقتداء یعنی اس کے پیچھے نماز پڑھنا یہ مکرہ تحریمی بھی ہے. اب ہر ایک تقریباً 99.9 لوگ داڑھی منڈا رہے ہیں یا اتنی سے رکھتے ہیں طرح طرح کی خوبصورت ڈیزائننگ, خوبصورت تو نہیں ہوتی بد ڈیزائننگ ہوتی ہے, یہ اپنے طور پہ خوبصورت اپنے آپ کو سمجھتے ہوں گے. خوبصورتی صرف سنت میں ہے اور شریعت کی پابندی میں, تو یہ نظام ایسا بنا ہوا ہے. لیکن مسئلہ وہی ہے جو میں نے عرض کیا, جو مطلب سمجھدار ہوں گے وہ توبہ کر کے انشاءاللہ ایک سنت ایک مٹھی کے مطابق سجا لیں. بھلے امامت نہیں کرنی, خالی داڑھی والا کافی تھوڑی امامت کے لیے, اور بھی قراءت بھی آنی چاہیے اور بھی اس کے شرائط. داڑھی تو سب کو رکھ لینی چاہیے, داڑھی منڈانا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. اسی طرح ایک مٹھی سے گھٹانا بھی حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. اس سے تو ہر مسلمان کو توبہ کرنی چاہیے. اگرچہ میری باتوں سے باتوں کو تعجب ہوتا ہوگا, ٹھیک ہے, تو مرنے کے بعد پتا چل جائے گا کہ میری بات میں کیا بول رہا تھا. ہر نبی نے داڑھی رکھی, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا اگر تصور بھی کریں گے مبارک چہرے کا تو داڑھی کا تصور تو کرنا ہی پڑے گا. داڑھی تو تھی, داڑھی مبارک, بہت خوبصورت نورانی داڑھی تھی, پر ہے اور رہے گی. اس طرح مطلب یہ کہ صحابہ کرام میں کوئی بھی داڑھی نہیں منڈاتا تھا, نہ ایک مٹھی سے گھٹاتا تھا, سب داڑھی والے. جتنے بھی اولیاء کرام ہیں سب کے سب داڑھی والے, اہل بیت اطہار, امام علی مقام, امام حسین, جتنے بھی ہمارے اکابرین اہل بیت ہیں سب کے سب داڑھی والے. ایک ہم ہی ہے خالی زبان کی نوک سے محبت کے دعوے کرتے ہیں, کام سارے الٹے کر رہے ہوتے ہیں. ہمت کیجئے اور آقا کی سنت سجا لیجیے. اور اب تک منڈائی ایک مٹھی سے گھٹا ہے, اس کی توبہ بھی کرنی ہے. اللہ توفیق دے, اللہ توفیق, اللہ علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
فیس بک پیج پر ایک اسلام بہن کا سوال ہے کہ کیا گھر میں سورہ بقرہ پڑھنے سے جنات بھاگ جاتے ہیں؟
انشاءاللہ نہیں آئیں گے, جنات کا دخل ہوگا وہ بھی چلا جائے گا اگر باقاعدہ سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی رہے انشاءاللہ.
عبد اللطیف سوال کر رہے ہیں کہ آج کل کے بیٹے بہت نافرمان ہو گئے ہیں, شادی ہوتے ہی ہر رشتہ ختم ہو جاتا ہے, ایسا کیوں ہوتا ہے؟
کل وہ کیا کہوں, تالی دعا سے بچتی ہے. ساس اور بہو کا جیسے وہ پرانا قضیہ ہے, جب تک ساس خالہ تھی نا تو بڑی شفقت تھی بہن کی بیٹی سے. یہی بیٹی اگر اتفاق سے بہو بن کے آ گئی نا, اب وہ خالہ کے تیور کچھ اور. یہ جنرل بات کر رہا ہوں, ہر خالہ ایسی ہوئی ضروری نہیں ہے, نہ ہر ساس بری ہو یہ بھی ضروری نہیں, لیکن جنرل بات کر رہا ہوں کہ ایسا بھی ہوتا ہے. بس وہ پھر مسائل ہو جاتے ہیں, پھر یہ بیٹا جو ہے نا روز روز کی شکایتوں سے تنگ آ جاتا ہے. شروع میں بیٹا مسئلہ نہیں کرتا, جب ساس بہو کی جنگ سے تنگ آتا ہے نا پھر مسئلے شروع ہو جاتے ہیں. تو خیر پھر بھی بیٹے کو تو ماں باپ کا حق جاننا ہے, اور چاہے کچھ بھی ہو جائے ماں باپ کو چھوڑنا بھی نہیں ہے, ماں باپ کو جاننا بھی نہیں ہے, ماں باپ کی دل آزاری بھی نہیں کرنی, سب کرنا ہے, لیکن میں ایک بات بول رہا ہوں کہ ایسا ہوتا ہے کہ دونوں طرف سے مسئلے کھڑے ہو جاتے ہیں. ماں باپ کو بھی چاہیے کہ شفقت کریں, بہو کو بیٹی کی جگہ رکھیں. بہو بھی بازو کا جھگڑالو ہوتی ہے, بہو بھی ساس کو اپنی ماں کی جگہ رکھے, اور اس طرح مطلب ہے کہ اگر مل جل کر رہیں گے تو خاندان جو ہے یہ مطلب پور امن رہے گا, امن کا گہوارا بنے گا. ورنہ ٹینشن ٹینشن ٹینشن, گناہوں کے دروازے, غیبتیں, تہمتیں, بدگمانیاں, برائیاں, جھوٹ, بہت کچھ گناہوں کا سلسلہ ہوتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
ہمارے بلوچستان میں اکثر ابھی تک مٹکوں میں پانی دیا جاتا ہے, تو اس مٹکوں سے جب پانی ڈالتے ہیں تو انگلی وغیرہ لگ جاتی ہے, جو بے دلی بھی ہوتی ہے بساو کا, تو وہ پانی پینے کے قابل ہوگا یا نہیں, اس کو پی سکتے یا نہیں؟
اللہ اللہ, استعمال شدہ پانی, مستعمل پانی جو ہے یہ بہتر ہے کہ اس سے بچے, لیکن پی لیا تو گناہگار نہیں ہے, مکروہ تنزیہی ہے. اگر کنفرم ہے اس پہ بے دلی انگلی گئی, کنفرم پتا چلے, اس کی بھی صورت مشکل ہوتی ہے ذرا. شبہ سے تو کچھ ناپاک بھی نہیں ہوتی, اسی طرح مستعمل بھی نہیں ہوگی, شک شبہ کرنا بھی نہیں چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
میرا آپ سے یہ سوال تھا کہ لڑکیوں کو جیسے یہ بڑے بڑے بال وہ جھوٹا بنا لیتی ہیں, یعنی کہ عجیب سا وہ بنا لیتی ہیں, اور یہ بڑے بڑے ناخون رکھنا جائز ہے یا نہیں؟
یہ جوڑا جو عورتیں بناتی ہیں تو جائز ہے ہی, عورتوں کا مرد نہیں بنا سکتا, عورتوں کی نقل ہو جائے بالکل بنا سکتی. اور رہا یہ کہ ناخون لمبے, تو اگر 40 دن سے زیادہ ناخون بڑھا دیے تو اب گناہگار ہے. یہ عورتیں بعض بڑھاتی ہیں ناخون لمبے, تو یہ دیکھ رہے 40 دن کے اوپر ہے اگر, تو یہ ڈرنا بھی چاہیے, ہاں اس میں شیطان بیٹھتا ہے لمبے ناخنوں. اللہ اور رسول نافرمانی نہیں کرنی چاہیے, یہ ہے مطلب شیطان بیٹھتا یہ بھی ہے اور ذرا گناہ بھی ہے. مسئلہ یہی ہے کہ 40 دن کے اندر اندر ناخن کاٹ لینے چاہیے. اچھا, 40 دن سے زائد ناخن رکھنا ناجائز و مکروہ تحریمی ہے. 40 دن پورے نہیں ہونے چاہیے, 40 دن کے بعد نہیں رکھ سکتے, 41واں دن شروع ہو اس سے پہلے پہلے کاٹ لے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ.
میرا یہ سوال ہے کہ ہم نے یہ سنا ہے جہنم سے وہ شخص بھی نکالا جائے گا جن کے دل میں رائی کے برابر بھی ایمان ہوگا. سوال یہ ہے کہ سب سے کم ایمان کا درجہ کیا ہے؟ جواب ارشاد فرما دیجئے دعا کا طالب گار.
میرات المناجی جلد اول. خیال رہے کہ ضعیف ایمان یعنی کمزور ایمان کو رائی کے دانے سے مثال دینا بیان کیفیت کے لیے, نہ کہ بیان مقدار کے لیے, لیکن بیان کی یہ کیفیت ہے یہ رائی کے برابر, محاورے بھی ہوتے نا, نہیں یعنی مقدار مراد نہیں ہے کہ اتنا سا ایمان, یہ مراد نہیں ہے, یہ کمزور ایمان. کیونکہ ایمان مقدارن کم و بیش یعنی کم یا زیادہ, کم اور زیادہ نہیں ہوتا, ہر مومن پورا مسلمان ہے, آدھا اور چوتھائی مسلمان نہیں. صلو علی الحبیب
صلی اللہ علی محمد. یہ کہہ سکیں گے کہ جو وقت نیکی کے کاموں میں گزرے وہ بڑا بابرکت ہوتا ہے؟
ہاں وہ تو ہے روح البیان میں کہ ویسے تو کوئی دن کوئی گھڑی کوئی گھنٹہ منحوس نہیں ہے, لیکن جو شخص جس وقت گناہ کر رہا ہوتا ہے اس کے لیے وہ گناہ کا وقت جو ہے یہ منحوس ہے, وہ وقت اس کے لیے اس کے حق میں منحوس ہے. اب نیکیوں کا تو وہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے عید کے دن عراق کی ایک نبتی قوم کو زیب و زینت کرتے دیکھ کر فرمایا ان لوگوں نے یہ کیا طریقہ بنا ہوا ہے. لوگوں نے عرض کیا امیر المومنین یہ ان کی عید کا دن ہے. یہ سن کر حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہر وہ دن جس میں اللہ پاک کی نافرمانی نہ ہو وہ ہمارے لیے عید کا دن ہے. نیکی والا وقت تو برکت والا ہی ہے, کوئی شک نہیں.
صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. اللہ پاک کے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس نے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم تین مرتبہ پڑھا تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی. لا الہ الا اللہ
لا الہ الا اللہ
الحلیم الکریم
الحلیم الکریم
سبحان اللہ
سبحان اللہ
رب السماوات
رب السماوات
السبع
السبع
ورب العرش العظیم
ورب العرش العظیم
لا الہ الا اللہ
لا الہ الا اللہ
الحليم الكريم
الحليم الكريم
سبحان الله
سبحان الله
رب السماوات
رب السماوات
السبع
السبع
ورب العرش العظيم
ورب العرش العظيم
لا إله إلا الله
لا إله إلا الله
الحليم الكريم
الحليم الكريم
سبحان الله
سبحان الله
رب السماوات
رب السماوات
السبع
السبع
ورب العرش العظيم
ورب العرش العظيم.
حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں, جو یہ دعا کسی مجلس سے ہوتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. سبحانك اللهم
سبحانك اللهم
وبحمدك
وبحمدك
لا إله إلا أنت
لا إله إلا أنت
أستغفرك
أستغفرك
وأتوب إليك
وأتوب إليك.
سبحانك اللهم
سبحانك اللهم
وبحمدك
وبحمدك
لا إله إلا أنت
لا إله إلا أنت
أستغفرك
أستغفرك
وأتوب إليك
وأتوب إليك.
سبحانك اللهم
سبحانك اللهم
وبحمدك
وبحمدك
لا إله إلا أنت
لا إله إلا أنت
أستغفرك
أستغفرك
وأتوب إليك
وأتوب إليك.
صلوا على الحبيب
صلى الله على محمد
صلى الله تعالى على محمد.
مدني مذاكرة مدني مذاكرة مدني مذاكرة